الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى والدين الحق رسلا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئير الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی مکرم نبی محتشم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ محترم حضرات، آپ کے علم میں ہے کہ سورۃ الاعراف جو ترتیب مصحف کے اعتبار سے قرآن مجید کی ساتویں سورت ہے، ہمیں یہ شرف حاصل ہو رہا ہے کہ جمعۃ المبارکہ کے اس خطبے میں قرآن مجید برہان رشید سورۃ الاعراف کی آیات کی مضامین کی بتسلسل ترتیب کے ساتھ ان تمام مضامین کو ذکر کیا جا رہا ہے اور آیت نمبر 175 تک کا خلاصہ اور اس میں متعلق ہمارے لیے نصیحت کے اور ہماری بھلائی اور ہماری نجات اور ہماری اصل کامیابی کے حوالے سے اللہ رب العالمین کا فرمان ذکر کر رہا ہے۔ آیت نمبر 172 کے اندر تو اللہ رب العالمین نے مشرکین سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ تم ہمارے خلاف ہمارے مقابلے پر معبود کیسے بنا سکتے ہو جبکہ ہم نے تم سے عالم ارواح میں اس بات کا خود عہد لیا تھا کہ الست بربکم، کیا ہم تمہارے رب نہیں، تو تم نے اس بات کا اقرار کیا تھا بلا۔ تو اس عالم میثاق عالم ارواح کے اندر جو یہ میثاق لیا گیا اس کا ذکر آیت نمبر 172 کے اندر گزرا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی تمام اولادوں کو نکالا جو قیامت تک آخری انسان پیدا ہوگا اس کو اللہ رب العالمین نے نکالا۔ سیدنا عمر کہتے ہیں میں نے حضور سے خود پوچھا کہ حضور ایک پشت سے یہ ساری اولادیں کیسے نکلیں گی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میری عقل اور میرے علم کی بساط کے مطابق مثال مرحمت فرمائی، جس طرح تم بالوں میں کنگا چلاتے ہو تو جس طرح کنگھی کے دانوں میں اور کنگھی کے دانتوں میں جس طرح بال گزرتے چلے جاتے ہیں، اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنے دست قدرت کو جب حضرت آدم کی پشت پر پھیرا ہے تو اسی طرح آپ کی اولاد باہر نکلنا شروع ہوئی ہے۔ قیامت تک جو آخری فرد پیدا ہوگا اس سے خطاب ہوا ہے اور اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں اس سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں، تو قالوا بلا، انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بات کو یاد دلایا ہے کہ تم نے تو مجھے معبود کہا تھا اور اب تم ان کی عبادت کے پیچھے کیوں لگ گئے۔ علماء کا اس بات پر اجماع ہے، کثرت مفسرین نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور نے بلا کہا تھا اور اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کیا تھا اور تمام ارواح کو جواب دینے کا سلیقہ روح مصطفیٰ نے ہی مرحمت فرمایا کہ جب یہ پوچھا گیا عالم ارواح میں کہ الست بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں، تو سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح انور نے گویا کہ ذکر فرمایا اور روح انور کا ذکر نکل گیا ہے۔ تو ایک نقطہ یہاں پر میں عرض کروں، چند دن پہلے میں حضور غزالی زمان کی کتاب میں یہ پیارا اور مبارک نقطہ حیات النبی کے حوالے سے دیکھ رہا تھا، بڑی پیاری بات حضور حجت الاسلام غزالی زمان علیہ الرحمٰ نے ذکر فرمائی یہاں پر کہ روح مصطفیٰ وہ عظیم روح ہے، سب سے لطیف روح ہے، سب سے الطف ہے. ظاہر سی بات ہے نور سب سے لطیف ہوتا ہے. جسم کی دو قسمیں ہیں، ایک جسم کثیف ہے ایک جسم لطیف ہے. نور روشنی یہ بھی جسم رکھتی ہے لیکن اس قدر لطیف ہوتی ہے کہ ہم اس کو پکڑ نہیں سکتے، اس کو اپنے ضبط تصرف میں نہیں لا سکتے، اس لیے کہ ہم کثیف ہیں. کثیف نور کا احاطہ نہیں کر سکتا، لطیف کا احاطہ نہیں کر سکتا. آگ جل رہی ہے لیکن اگر آپ اس کو پکڑنا چاہے تو نہیں پکڑ سکتے، اس کا جسم ہے. ظاہر سی بات ہے جسم اسی کو کہتے ہیں جو جگہ گھیرتا ہے. دھواں ہے، ہوا ہے، اس کو آپ محسوس ضرور کرتے ہیں لیکن اس کو پکڑ نہیں سکتے. روشنی ایک بلب جلتا ہے پورے علاقے کو روشن کر دیتا ہے، اس کے علاقے اس کے دائرہ کار کو آپ دیکھ رہے ہیں کہاں تک اس کا وجود جا رہا ہے، جہاں تک نہیں پہنچ رہا تو آگے اندھیرا ہے، اس کے وجود کا خود انتخاب ہو جاتا ہے. لیکن آپ اگر اس کو اپنے ضبط گرفت میں لانا چاہے، ضبط بخش اور اس سے تمسک کرنا چاہے، پکڑنا چاہے تو اس کو آپ نہیں پکڑ سکتے. یہ نورانیت کی بات ہے. لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ نورانیت عطا فرمائی ہے کہ آپ معراج میں دیکھتے ہیں کہ نوروں کا نور روح الامین حضرت جبرائیل جو ہیں وہ سدرہ پر رک جاتے ہیں اور ان کی انوار و تجلیات جس سے ان کو پیدا کیا گیا ہے، جس نور سے اور جس روح سے ان کو پیدا کیا گیا ہے، اس میں وہ خاصیت نہیں ہے کہ وہ اس سفر کو طے کرے جہاں پر اللہ رب العالمین کے خاص انوار برس رہے ہیں. یعنی وہ نور تو ہے لیکن ان انوار کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم لباس بشری میں وہ نور اکبر بن کر تشریف لائے کہ آپ نے نوروں کے نور حضرت جبرائیل کو سدرہ کی وادی میں چھوڑ کر خود آگے تشریف لے گئے. اور وہاں پر دو تقاضے علماء نے لکھے، وہ یہ ہے کہ کثیف جو ہے بشر وہ اپنے ہاتھوں اپنے جسم سے پرواز نہیں کر سکتا، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالم سے پرواز کیا تو آپ نے ساری بشریت کو نیچے چھوڑ کر خود اوپر تشریف لے گئے. اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا، اس سے آپ کی بشریت کا نکھرا ہوا پن نظر آتا ہے کہ آپ کی بشریت سب سے مختلف ہے، جو بغیر پانی کے بغیر کھائے پیے گویا کہ موجود ہے. اور اسی طرح جہاں انوار کی بات آتی ہے وہاں نوروں کا نور حضرت جبرائیل ہے، وہ سدرہ پر رک جاتے ہیں، سرکار اسی اوپر تشریف لے جاتے ہیں. تو یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جسد نورانیت اور آپ کی روحانیت کا اندازہ گویا کہ لگایا جا سکتا ہے. ایک بات یہاں پر علماء نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جب حضور کے جسد اقدس سے روح نکالی گئی، حضور کے جسم مبارک سے رفیقہ اعلیٰ کے لیے روح نکالی گئی، تو اس روح کو رکھا کہاں پر جائے، اس روح کو رکھا کہاں پر جائے؟ اس لیے کہ روح خود اتنی بڑی اور اتنی عظمت والی ہے اور اتنی الطف اور نورانیت والی ہے، اتنی عظمت و شان والی ہے کہ جہاں اس کو رکھا جائے گا تو وہ برتن بھی بڑا عظمت و شان ہونے والا ہو چاہیے. تو اگر آپ دیکھیں تو جسد مصطفیٰ حضور کا جسم جو ہے، اور ہوا یوں جاتا ہے کہ نو جو روح ہوتی ہے وہ جسم سے افضل ہوتی ہے، لیکن حضور کے لیے فرق نہیں ہے، جو روح ہے وہ جسم سے افضل ہوا کرتی ہے. اس لیے کہ روح کا تقاضا اللہ کی یاد ہے اور جسم کا تقاضا جو دنیا کی یاد ہے جو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. تو حضور کی روح کی بلندی کتنی ہوگی جبکہ حضور کا جسم ہی اگر قبر اقدس میں جو موجود ہے، قاضی اعظم نے لکھا صرف آپ کا جسم جو ہے جس زمین سے ملا ہوا ہے تو وہ زمین کا وہ خطہ روح زمین آسمان عرش الہی لو قلم سب سے افضل ہے. اندازہ لگائیے جہاں حضور کا جسم رکھا ہوا ہے اور جہاں حضور کا جسم تشریف فرما ہے اور جس زمین کے خطے سے حضور کا جسم رکھا ہوا ہے، وہ زمین جو تھی پہلے افضل نہ تھی لیکن حضور کے جسم سے لگنے کی وجہ سے وہ کعبے سے، وہ عرش سے، وہ لوح سے، وہ قلم سے بھی اعلیٰ ہو گئی. تو حضور کا جسم جہاں لگے تو وہ لگنے کی وجہ سے وہ زمین عرش سے بھی اعلیٰ ہو جائے تو حضور کی روح کو پھر کہاں رکھا جائے گا؟ فرمایا جب آپ کے جسد اثر سے آپ کی روح کو جدا کیا گیا تو اب اس روح کو رکھے کہاں پر؟ تو یقیناً کوئی عظمت والی ایسی شے موجود نہیں. تو حقیقتاً عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی تھی کہ حضور کی روح کے لیے اگر کوئی ظرف اور برتن ہے تو وہ آپ کا جسم خود ہی ہے، تو دوبارہ آپ کے جسد مطہر کے اندر اس کو منتقل کر دیں. کیونکہ آسمانوں پر دیکھیں، زمینوں پر دیکھیں تو کوئی ایسی معظم جگہ ہے ہی نہیں کہ جہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی روح مبارک کو رکھا جائے. رہی جنت کی بات، تو جنت تو خود وہ جسم کا ٹکڑا اور وہ جسم کا حصہ جو زمین کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو وہ زمین خود جنت سے افضل ہو جاتی ہے. تو حضور جو جنت میں تشریف لے جائیں گے تو آپ کی روح تنہا تشریف نہیں لے جائے گی بلکہ جسم کے برتن میں تشریف فرما ہو کر جائے گی. اس لیے علماء اور عارفین اور ماہرین علم باطن نے ذکر فرمایا کہ حضور کی حیات تو اسی سے متحقق ہو جاتی ہے کہ روح نکلنے کے بعد جسم سے نکلنے کے بعد روح جو ہے وہ آسمانوں کی سیر کرتی ہے اور روح جنت میں جاتی ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری روح اگر نکلے تو یقیناً ہمارے وجود سے جنت کا وجود اعلیٰ ہے، اس لیے ہماری روحیں وہاں پر رکھ دی جاتی ہیں اور اس کا رابطہ جسم سے لیتا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد خود اتنا نورانی ہے کہ وہ جس زمین پر لگے تو وہ زمین جنت سے اعلیٰ ہو جاتی ہے، تو اندازہ لگائیے تو آپ کی روح کے لیے کون سا ظرف ہوگا، کون سا مقام ہوگا۔ اس لیے واقعے اور وعدہ قرآنی کو مکمل کرنے کے لیے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو اس موت کے اس قاعدہ قانون کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے جسد مبارکہ سے آپ کی روح کو نکالا گیا اور دوبارہ آپ کے جسم میں منتقل کر دیا گیا، اس لیے کہ جیسی آپ کے روح کا مقام ہے اس کے لیے صرف آپ کا جسم ہی سب سے بڑا محل ہے، مکان ہے اور جگہ ہے عظمت والی جہاں پر ہی دوبارہ منتقل ہو سکتی ہے۔ یہاں پر یہ بھی بات بعض لوگوں نے میسجز کے ذریعے ذکر کی ہے اور خواہ مخواہ اس مسئلے کے پیچھے پڑتے ہیں، حالانکہ امت کا اس پر اجماع ہے، حضرت امام بیہقی علیہ الرحمٰن نے پوری ایک کتاب انبیاء کی حیات پر، حیات الانبیاء، مرتب فرمائی ہے اور درجنوں حدیثیں جو سیاح میں بھی موجود ہیں اس تمام کو جمع کیا، اور اس امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات حیات دنیاوی کی مانند ہے، حیات برزخی اگر کہا جائے تو حیات برزخی جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اگر کہا جائے تو برزخ کے اندر تو سب زندہ ہوں گے، ان کی حیات برزخی رہے گی، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اگر اس مانند ہو تو اس میں فرق کیا ہے، تو وہاں پر علماء نے اس بات کو ذکر فرمایا کہ حضور کی حیات حیات دنیاوی کی مانند ہے، جس طرح دنیا کے اندر بندہ حیات ہوتا ہے، یعنی قبر کے اندر برزخی حیات تو یہ ہے کہ اسے صرف لذت اور ذائقہ محسوس ہوتا ہے اور وہ اس چیز کو محسوس کر سکتا ہے، تو یہ اس کی برزخی حیات ہے، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی اس اعتبار سے جس طرح دنیا کے اندر انسان کا تصرف ہوتا ہے، انسان کے معاملات ہوتے ہیں، انسان کے تعلقات ہوتے ہیں، یہی حیات مطہرہ اللہ رب العالمین نے آپ کو قبر انور میں مرحمت فرمائی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کی حیات حیات دنیاوی ہے لیکن اس کا مکان جو ہے وہ برزخ ہے، اس کا مکان جو ہے وہ برزخ ہے، حضور جس جگہ تشریف فرما ہے وہ عالم برزخ ہے، لیکن اس عالم برزخ کے اندر حضور کی حیات جو ہے وہ حیات دنیاوی ہے۔ یہاں پر سوال کیا جاتا ہے اگر حضور کو حیات کہا جائے تو کیا کسی زندہ شخص کو قبر میں اتارا جا سکتا ہے، اور زندہ شخص کو اگر قبر میں اتار دیا جائے تو اس سے تو جناب بہت بڑا فساد لازم آتا ہے، آپ تو بڑے بے ادب رہے کہ حضور کو زندہ کہے اور قبر میں اتار دیا گیا، تو اب زندہ کو اگر قبر میں اتار دیا جائے تو اس کے لیے پھر حیات کیا، یہ تو اس کے لیے بہت بڑے وبا کا باعث بن جاتا ہے معاذ اللہ۔ تو حضور کے لیے اگر حیات مانا جائے تو حیات اگر حضور زندہ ہے تو حضور کو قبر شریف میں کیسے اتارا جائے، تو ان جاہلوں کو جواب آسان انداز میں اس طرح دیا جاتا ہے کہ حیات حیات کے مکان مختلف ہوتے ہیں، حیات کی جہت مختلف ہوتی ہے۔ اب دیکھیں ماں کے پیٹ میں بچہ زندہ ہے لیکن وہ اس کا مسکن ہے تو اس اعتبار سے اس کی حیات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انسان بغیر کھائے پیے کے زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھے کئی ہزار سالوں سے آسمانوں پر جلبگر ہیں، تو حضرت عیسیٰ زندہ ہیں تو بغیر کھائے پیے، اگر یہ کہا جائے کہ حضور زندہ ہے تو کھاتے پیتے کیا ہے، حضور سانس کیسے لیتے، اور اگر زندہ ہے تو حضور کو قبر میں کیوں اتار دیا گیا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس بات کا اقرار کیا جائے کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں کہ نہیں، اور یقیناً سارے مسلمانوں کا مرزائیوں کے مقابلے میں، کیونکہ مرزائی تو مسلمان ہیں نہیں، مرزائیوں کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتقال کر چکے ہیں اور اسی وجہ سے وہ غلام مرزا احمد قادیانی کو مسیح موعود کہہ کر لا کر سامنے کھڑا کرتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، قرآن کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، حدیث کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، اور آسمانوں پر جلبگر ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر جلبگر ہے تو جو زندہ ہوتا ہے اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو سانس لینے کی ضرورت ہوتی ہے، اب وہاں پر تو ہوا کا گزر نہیں ہے، خوراک کا گزر نہیں ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے زندہ ہے؟ تو اب دیکھیے جیسا ان کا مکان ہے ویسی ان کی زندگی ہے، تو جس طرح عالم چوتھے آسمان پر حضرت عیسیٰ کا خود موجود ہونا اور ان کی حیات متحقق ہے اس مکان کے اعتبار سے، تو قبر مصطفیٰ کے اندر حضور کا زندہ ہونا اور اس حیات کا آپ کی جگہ پر متعین ہونا یہ بھی اسی طرح متحقق ہے، اس میں کوئی عقلی اشکال نہیں لازم آتا، اور یہ تمام چیزیں بالکل واضح ہیں۔ اور جس طرح کہ معراج کی رات یہ فیصلہ تو کر دیا گیا ہے نا کہ سارے انبیاء اکرام قبر سے نکل کر تشریف لے آئے، اور یہاں پر بڑا سادہ سا جواب کہا جاتا ہے کہ جناب وہ تو اتفاقی بات تھی، وہ تو ایک حال کے لیے قبر شریف سے بھیج دیا گیا ہے۔ ہم نے کہا ایک حال کے لیے قبر شریف سے بھیج دیا گیا ہے تو محال کو ممکن تو نہیں بنایا جا سکتا، سارے انبیاء اپنی قبروں سے نکل کر مسجد اقصیٰ کے اندر جلوگر ہوئے اور ان کی روحیں نہیں بلکہ جسم کے ساتھ ہوا ہے اور عبادت کے تمام تقاضوں کو انہوں نے ادا کیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان منقبت اور قصائد حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک نے پیش کیے. کیا یہ واضح دلیل نہیں ہے کہ حضرت انبیاء کرام قبر میں حیات ہے اور اللہ رب العالمین نے انہیں دنیوی حیات مرحمت فرمائی ہے کہ جس کے اعتبار سے وہ تشریف بھی لے جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے نعمتوں سے لطف اندوز اور لذت افروز بھی ہوتے ہیں. تو یہ وہ تقاضے ہیں جو حضرت انبیاء کرام کی حیات سے متعلق ہے. تو یہاں پر یہ بات جو ذکر کی گئی کہ سب سے پہلے روح مصطفیٰ نے اس بات کا اقرار فرمایا اور روح مصطفیٰ نے اس بات کو ذکر فرمایا, تو یہاں سے پتا چلا کہ قرآن بھی اس بات کو ذکر کر رہا ہے اور اشارہ مرحمت فرما رہا ہے کہ کائنات کے اندر سب سے الطف اور سب سے اعلیٰ سب سے معظم روح جو ہے وہ روح مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب آگے ایک اور نقطہ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے اور ان لوگوں کے لیے ذکر کیا جا رہا ہے جنہیں قرآن و سنت کا علم دیا گیا ہے, جو علماء کی صف میں آ گئے ہیں, جو ممبر واس پر بیٹھے ہیں, جو اب لوگوں کو نصیحت کی باتیں کر رہے ہیں, تو اب ان کے لیے اس بات کی ضرورت ذکر کی گئی ہے کہ جناب اب وہ دنیا کے پیچھے نہ بھاگیں اور دنیا کے ظاہری اقدار کو دیکھ کر حق بولنا نہ چھوڑے, قرآن کے مضامین کو تبدیل نہ کرے. جب اس کو قرآن کا علم مل چکا ہے تو اب وہ اس چیز سے دور نہ ہو. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا علم اسے خدا کا خوف نہ دلا سکا, جس کا علم اسے خدا کا خوف نہ دلا سکا تو اس کا یہی علم اسے خدا سے دور لے جائے گا, اسے خدا سے دور لے جائے گا. اور قرآن مجید نے آیت نمبر 174 175 اور 176 کے اندر اس نصیحت کو اور اس منصب پر بیٹھے ہوئے ان افراد کی ذمہ داریوں کو ذکر کیا ہے اور اس میں بلعم باورہ جس کا واقعہ جس کے اکثر نام یہاں پر ذکر کیا جاتا ہے اس کے ساتھ آیت نمبر 175 اور اس کے آیت نمبر 176 کو ذکر کیا ہے اور وہاں پر وہ ذمہ داری ذکر فرمائی ہے کہ وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا, اے محبوب اس واقعے کو اس قوم پر ذکر فرمائیے اور آپ کی امت میں آنے والے علماء کے لیے اور آپ کی امت میں آنے والے وہ لوگ جو صاحبان علم ہیں اور ممبر واس پر تشریف فرما ہے, وہ صاحبان ممبر و محراب ہیں جن کی لوگ نصیحت لیتے ہیں, جن کو دیکھ کر لوگ دین کے قریب آتے ہیں, تو فرمایا ان کے لیے عمل کس روش کو ذکر فرمائیے اور اس واقعے کو ذکر کیجئے کہ یاد کرو اس شخص کو اس حال کو کہ جسے ہم نے اپنا بیان عطا فرمایا تھا, اپنا علم عطا فرمایا تھا, اپنی آیتیں اسے عطا فرمائی تھی, اپنے دین کی سمجھ اسے عطا فرمائی تھی, اور قرآن کہتا ہے کہ پھر اس نے دنیا کی لالچ میں دنیا کے پیسے کے لیے دنیا کے رکھ رکھاؤ لوگوں کے لیے دنیا کے جابر اور ظالم چودھریوں کے چکر میں پڑ کر اس نے دیکھا کہ دین تو غریب ہے, دین کے ماننے والے غریب ہے, جب تک ان کے ساتھ رہوں گا تو کنگلا بن جاؤں گا, وزیر بنوں گا تو مولوی ڈیزل ہو جاؤں گا, تو لہذا جتنے چاہیے پاس پاس ہوتے رہیں گے, بعد میں تو گنگا میں رہا کر سارے لوگ پاس پاک صاف ہو جاتے ہیں. تو اس قسم کے جب علماء سو جب میدان عمل کے اندر آتے ہیں تو یہ علماء کو بدنام کرتے ہیں, یہ دین کے مناسب پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو بدنام کرتے ہیں اور ایک طرف کچھ اور دوسری جگہ پر کچھ ذکر کرتے ہیں, اپنے لیے احکام کچھ عوام کے لیے کچھ اور ذکر کرتے ہیں, اپنے بچوں کے لیے انصاف کچھ اور دوسرے لوگوں کے لیے انصاف کچھ ذکر کرتے ہیں. یہاں پر قرآن مجید برہان رشید نے اس چیز کو ذکر کیا کہ وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا, یاد کرو اے محبوب ذکر کرو اس بات کو, جس طرح کہ آپ ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں, طارق جمیل کی جب بیٹے کی شادی ہوئی ہے تو دنیا دیکھتی کہ اس میں اسراف کتنا ہوا تھا, ریونڈ کے اندر آپ دیکھتے ہیں جہاں پر شادی کی گئی تو ہیلی کاپٹروں کے ذریعے دولہے کو لایا گیا ہے, تو جناب دنیا بھر میں آپ درس دیتے رہے سادگی کا اور یہ جو آپ نے رنگ رلیاں مچائی ہے اس کا جواب آپ کو نہیں دینا ہے, اور یہ آپ نے لوگوں کو جو خود مزاج دیا ہے کہ دہج اتنا ہونا چاہیے دولہے کا لباس اتنا ہونا چاہیے اور بیٹا آپ کا ہے اور آپ گویا کہ نواز فیملی کے منظور نظر ہیں, تو لہٰذا آپ کے صاحبزادے کو اس حالت کے ساتھ لایا جائے تو پھر لوگوں کو سادگی کا چکر کیوں تم نے دیا اور سادگی کے پیغامانے کیوں تم نے سمجھائے. تو قرآن مجید اس چیز کو ذکر کرتا ہے کہ یاد کرو محبوب اس واقعے کو ذکر کرو, اس شخص کے حال کو ذکر کرو کہ جس نے ہم نے دین کا علم دیا تھا, دین کی دانائی دی تھی, فانسلخ منہا, تو وہ اچانک اس علم اور دانائی اور ہماری اطاعت کی باتوں سے نکل گیا, اور دنیا کے وہ لوگ جن کے پاس حرام مال تھا, جن کے پاس دین کے خلاف اور دین کے محاذ کو بند کرنے کے لیے اور دین کی راہ میں روڑے ڈالنے کے لیے جو لوگ کسی اور کے نمائندے اور کارندے تھے, وہ اس کا دست نگر بن گیا اور دین کے خلاف وہ باتیں کرنا شروع ہو گیا. اب ظاہر سی بات ہے دین کے مسلمات عقیدے اور دین کی مسلمات رسموں کے خلاف باتیں کرنا, عبادتوں کے خلاف باتیں کرنا, یہ اللہ رب العالمین کے دین میں بگاڑ پیدا کرنا ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ فأتبعه الشیطان فکان من الغاوین, جب شیطان نے اسے دیکھا کہ یہ دنیا کی لالچ کی طرف آ رہا ہے اور دنیا کی باتوں کی طرف آ رہا ہے اور اللہ کی اطاعت سے نکل رہا ہے تو قرآن مجید برہان رشید کہتا ہے کہ اسی وقت شیطان نے اس کا پیچھا کیا اور اسے دبوچ لیا، فکان من الغاوی، تو اس وقت وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اور یہاں پر وہ تفصیل سے واقعہ ہے بنی اسرائیل کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو ایک شخص تھا جو مستجاب الدعوات تھا، روایت میں آتا ہے کہ اس کو اللہ رب العالمین نے اپنا خاص علم مرحمت فرمایا تھا، جس کو اسم اعظم کہا جاتا ہے، اسم اعظم مرحمت فرمایا تھا، لیکن لوگوں نے یہ کہا کہ تم مستجاب الدعوات، تیرے بڑے مرید ہیں، تیرے بڑے لوگ چاہنے والے ہیں، تو کیوں نہ تم موسیٰ علیہ السلام کے خلاف تحریک چلا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا راستہ روک اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاذ اللہ دعائے بد کر اور آپ کے لیے بد دعا کر۔ اس نے جب اس بات کو ماننے سے بظاہر انکار کیا، جب اس کے قدموں کے اندر درہم و دینار اور مال کی گڈیاں بچھا دی گئی، تو اس نے پھر ہاتھ اٹھا کر حضرت موسیٰ کے لیے معاذ اللہ بد دعا کرنے کی کوشش کی اور اپنے مریدوں کو تیار کیا کہ حضرت موسیٰ کے دین کو روکو، تو قرآن مجید برہان رشید کہتا ہے کہ اسی وقت جب شیطان نے اس کو گمراہ کیا اور ہمارے نبی کے رستے سے ہٹ کر اس نے نبی کے راستے کو روکنے کی کوشش کی، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے وہ گمراہوں میں سے ہوا اور ہم نے اپنے عذاب کو اس سے اوپر بھیجا اور اس کے حلق سے اس کی زبان کو کھینچ کر باہر نکال دیا گیا اور اس کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ اور قرآن مجید آگے ذکر کرتا ہے وَلَوْ شِعْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر وہ ہمارے نبی کے طریقے پر چلتا تو ہم اس کو بہت بلندی دیتے، اس کو بہت بلند مرتبہ۔ دیکھیں سیدنا غوث آدم کو کہ مال بھی تھا اور عزت بھی ہے، مال ایسا ہے کہ وقت کا خلیفہ وہ لباس نہیں پہن سکتا لیکن آپ وہ لباس پہنتے ہیں، تو جب اتباع مصطفیٰ بندے پر نچھاور ہو جاتی ہے اور دل جب دنیا سے خالی ہوتا ہے اور دل میں اللہ کی یاد آتی ہے تو نعمت خود بخود اس پر برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ یقیناً ان کے پاس مال تو تھا لیکن یہ مال کے اوپر سواری کر رہے تھے اور ان کے اندر جو سوار تھی وہ اللہ کی یاد تھی، مال کی محبت ان کے اندر نہیں تھی، یہ خود مال کی محبت کے اوپر تھے۔ ایک ضرورت کے اعتبار سے، دنیا کا گزر بسر ہے، عالم اسباب ہے، اس اعتبار سے اس چیز کو انہوں نے لیا، لیکن دل میں جس کی یاد کا غلبہ تھا، جس کا خوف تھا، جس کے حضور حاضری کا ڈر تھا، جس کے قرب کو پکڑنے کی لالچ تھی، وہ اللہ رب العالمین کا قرب تھا اور اللہ رب العالمین کا خوف تھا۔ تو قرآن مجید ذکر کرتا ہے کہ اگر وہ ہمارے اس طریقے پر رہتا تو ہم اس کو بلندی دیتے، ولکنہ اخلد الی الارض، اور اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے مگر وہ پستی کی طرف جھکتا رہا، واتبع ہواہ، اور اس نے اپنی خواہش کی، اپنے تما کی اور اپنے خواہشات کی اس نے اتباع کی۔ قرآن کہتا ہے فمثلہ کمثل الکلب، تو اس کی مثال اس کتے کی طرح تھی، اس کی مثال اس کتے کی طرح تھی، ان تحمل علی یلحس او تترکہ یلحس، کہ جب اس کو مارا جائے تب بھی وہ زبان لٹکا کر ہانپتا ہے اور جب اس کو یوں ہاتھ چھوڑ دیا جائے تب بھی وہ زبان لگا کر ہانپتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کچھ کتے، کتا تو ہے ناپاک لیکن کچھ کی عادت ایسی ہوتی ہے کہ وہ خامخواہ ہانپتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا جسے دین کا علم ملا ہے لیکن وہ زبان نکال کر مال کی محبت اور مال اور غیر حق لوگوں کی طرف اور دنیا کی جاہ و حشمت کی طرف دین کے مقابلے میں چلنا شروع ہو جائے، تو فرمایا اس کی مثال کتے کی ہے جس کی زبان باہر نکلتی رہے اور وہ صرف ہانپتا رہتا ہے اپنے سکون کے لیے۔ اور قرآن کہتا ہے ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، محبوبی ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہمیں جھٹلایا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ فقصص القصص لعلهم يتفکرون، ہمارے بندوں کو یہ قصے سناؤ اس لیے کہ وہ اس سے فکر ضرور حاصل کریں گے، وہ اس سے دانائی ضرور حاصل کریں گے، وہ اس سے سمجھ کو ضرور حاصل کریں گے۔ تو یہاں پر آیت نمبر 176 میں اللہ رب العالمین اس چیز کو ذکر کیا کہ دنیا ناپائیدار ہے، اس کا گزر بسر بہت قلیل وقت پر ہے، جسے اللہ رب العالمین نے بہت اہم منصب عطا فرمایا، چاہے وہ مذہبی منصب پر ہو، چاہے وہ دنیا بھی کسی منصب پر ہو، اس کے ماتحت کوئی لوگ ہوں تو وہ امانت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے، اپنے شعبے کے ساتھ وہ امانت کرے اور اپنے شعبے کے ساتھ وہ دیانت کرے اور جس کا جو حق اور مصرف ہے وہ اس طرح اس کو تقسیم کرے۔ یہ نہیں کہ وڈیرے کا بیٹا تھا تو جناب اس کے پاس کوئی سندی بھی نہیں تھی اور جعلی سندیں بنا کر اس کو سیٹ دے دی گئی، اس کو وزیر بنا دیا گیا اور جو مستحق تھے ان کو دور کر دیا گیا۔ تو قرآن مجید برہان رشید کہتا ہے کہ یہ واقعہ اس لیے ذکر کرو تاکہ ان کو پتا چلے کہ بلعم باورا تو اتنا بڑا مقبول تھا کہ وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا، اس کی زبان سے جملے نکلتے نہیں تھے کہ بارش برسنا شروع ہو جاتی تھی، وہ اشارہ کرتا تو زمین راستہ چھوڑ دیتی تھی۔ تو کہا اتنا مقبول شخص بھی اللہ کی بارگاہ سے راندہ ہوا اور اللہ کی بارگاہ سے گمراہ ہوا، کیوں؟ کہ اس نے دل سے اللہ کی یاد کو نکال دیا تھا، اللہ کے خوف کو نکال دیا تھا، اللہ کے حضور کھڑے ہونے کی اس حقیقت کو نکال دیا تھا، اللہ کے حضور ہر نعمت کا جواب ہوگا، سوال ہوگا، اس کو نکال دیا گیا تھا۔ تو دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں شغف تو دے لیکن دل کو مولا کریم اپنی یاد میں رکھنا، دنیا اتنی دے کہ جس سے ہمارا گزر بسر ہو، مال کی کثرت بری بات نہیں ہے لیکن دل میں اللہ کی یاد ہونی چاہیے، دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے. اچھی گاڑیاں، اچھے گھر، اچھے مکانات، اچھا رہن سہن، یہ بری بات نہیں ہے، لیکن دل میں اللہ کی یاد ہونی چاہیے. تو جب دل میں اللہ کی یاد ہوگی تو گاڑی کے پیسے بھی اس کو پتا ہوں گے کہاں سے آ رہے ہیں، مکان جو تین منزلہ بن گیا تو اس کے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، میں اپنے بچوں کو جو سہولت دے رہا ہوں وہ کہاں سے آ رہا ہے. تو پھر اس کے لین دین میں خود امانت آ جائے گی، صداقت آ جائے گی. تو انسان کی حقیقت یہ ہے کہ اس کی اصلاح صرف اللہ کی یاد سے ہوتی ہے، کہ جب اسے رب یاد رہتا ہے تو اس کو سارے حقوق یاد رہتے ہیں، اور جب وہ رب کو بھول جاتا ہے تو سارے حقوقوں کی وہ پامالی کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنا کامل خوف عطا فرمائے، اور قرآن کے مضامین سے ہمیں درس لینے کی توفیق عطا فرمائے، تعلیم لینے کی توفیق عطا فرمائے. اس انقلابی کلام کے ذریعے اللہ رب العالمین ہمارے باطن کے اندر انقلاب پیدا فرمائے، اور گناہوں سے ہجرت کر کے اللہ رب العالمین کا قرب پانے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.